فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز حاضرین مکرم واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں میری قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں ذلحجہ کی آج 5 تاریخ ہے آج کے ایام وہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن ایام میں دنیا بھر سے خوش نصیب لوگ اپنے نصیبے اور اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے جہازوں کے ذریعے بسوں کے ذریعے دیگر سواریوں اور دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور یہ ایام حج ہیں کہ جس میں آ کر ہر وہ مسلمان جو اتنی وسعت اور حیثیت رکھتا ہو کہ اس کے بیت اللہ تک پہنچنے اور واپس آنے کا خرچہ اس کے پاس ہو اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کا گزارا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہو ایسے آدمی پر بیت اللہ کا حج فرض ہے لیکن دیکھا یوں گیا ہے کہ مال و دولت اپنی جگہ، حیثیت اور ثروت اپنی جگہ، آدمی کی مالی وسعت اور منفعت اپنی جگہ، لیکن وہ ایسا مقدس دربار ہے، وہ ایسی پاکیزہ اور منزہ جگہ ہے کہ وہاں پر آدمی دولت اور مال کے بلبوتے پر نہیں جاتا، بلکہ وہاں وہی جاتا ہے جسے بلاوا آتا ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس کی میزبانی ڈائریکٹ اللہ کی ذات کر رہی ہوتی ہے، اپنی مہمانی میں میزبان اسی کو بلاتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہر مسلمان کی خواہش، تمنا اور آرزو، باوجود اس کے کہ اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، اس کے دل کی جستجو اور طلب یہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم اپنی زندگی میں ہمیں وہ رحمت و برکت اور سعادتوں والے مقامات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن وادیوں، جن گھاٹیوں، ٹیلوں اور پہاڑوں اور سرزمین پر انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت پر ان دنوں میں حاضری دی۔ آج جس جگہ پر جا کر حج ہوتا ہے، خاص طور پر عرفات کا میدان جو فرائض حج میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اگر کوئی شخص 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں حاضری نہ دے سکے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر عرفات کے میدان میں پاؤں رکھ دے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ عرفات کا میدان، ہم اس دفعہ جب گئے عمرہ پر تو آپس میں مشورہ ہوا کہ حج کے ایام میں تو یہ عرفات کا میدان، یہ مزدلفہ، یہ علاقے، یہاں تو ایک دنیا آباد ہوتی ہے، لاکھوں انسان ہوتے ہیں، ٹریفک کا ہجوم ہوتا ہے، آؤ ذرا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب ان جگہوں کی سیر کر کے آئیں، ان کو دیکھ کر آئیں، وہ پہاڑوں کو دیکھیں جن پہاڑوں پہ اللہ کے نبیوں کی نظریں پڑی، اس سرزمین کو دیکھیں جہاں نبیوں کے قدم لگے، ان مقامات کو دیکھیں جو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اتفاقاً ہمیں جو ڈرائیور ملا ٹیکسی کا، وہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور بڑی معلومات رکھتا تھا، انگلش اور عربی آسانی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ بول لیتے تھے۔ جب ہم میدان عرفات میں گئے تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام عرفات کیوں رکھا گیا؟ مجھے تو معلوم تھا، لیکن ہمارے ساتھی واقعی جو تھے انہوں نے چاہا اور ہم نے بھی چاہا کہ ہم اس عربی آدمی کی زبان سے سنیں کہ اسے عرفات کیوں کہتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ عرفات اصل عرفہ سے ہے، اور عرفہ اصل تعارف سے ہے۔ تعارف کا معنی ہے ایک دوسرے کو پہچاننا، ایک دوسرے کی ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے اکٹھے ہونا۔ عرفات کا میدان وہ میدان ہے کہ جب ساری کائنات کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے اتار دیے گئے، ساری کائنات کی امی حضرت حوا بھی آسمان سے اتار دی گئی، ایک کو مشرق میں اتار دیا گیا، ایک کو مغرب میں اتار دیا گیا، جنت کی زندگی چھوڑ آئے تھے اور زمین کی زندگی تھی، کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا، کوئی دوسرا درد سننے والا نہیں تھا، ہر وقت آہ و زاری تھی، ہر وقت توبہ و استغفار تھا، ہر وقت اللہ کی یاد تھی، آپس کی جدائی، جنت کی وہ زندگی ایک دوسرے کے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی۔ عرصہ دراز گزر گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت حوا اپنے مقام پر، حضرت آدم اپنے مقام پر، رو رو کے اللہ سے، اپنی اس لغزش کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. عرصہ گزرتا گیا، سفر ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ مقام جہاں پر آدم اور حوا پہلی مرتبہ زمین پہ جمع ہوئے وہ عرفات کا میدان ہے، جس میں امی اور والد محترم دونوں کا آ کر تعارف ہوا، دونوں ملے. اس دھرتی پر دونوں انسان تھے، اس دھرتی پر جنتی مخلوق، ساری کائنات کے ماں اور باپ جس جگہ پر آ کر جمع ہوئے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے. اور پھر دونوں نے مل کر اپنے رب کا شکر ادا کیا، دونوں نے مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا، دونوں نے مل کر اللہ کی سرزمین پر سجدے کیے، دونوں نے مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں معافیا مانگی. تو آج عرفات کا دن اس لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ آؤ اسی جگہ پر جہاں تمہارے ماں باپ نے آ کر رب سے گر گرا کے دعائیں مانگی تھی. جو رب جنت سے آنے والے آدم و حوا کو معاف کر سکتا ہے، اس کی اولاد کے لیے بھی اس کی رحمت کے دروازے کھلے پڑے ہیں. عرفات کا میدان وہ میدان ہے. اب آپ کو اس کی حیثیت کا علم اور اس کی اہمیت کا علم ہو گیا ہوگا کہ عرفات کا میدان کون سا میدان ہے، جہاں کائنات کی امی ہم سب کی امی اور کائنات کے والد محترم حضرت آدم اور حضرت حوا کا آسمانوں سے آنے کے بعد زمین پر پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور پہلی ملاقات پر انہوں نے اس مقام پہ توبہ استغفار کی تھی. آج بلایا جاتا ہے آؤ اسی جگہ پر. یہ ایک رسمیں ہوتی ہیں، یہ ایک رواج ہوتے ہیں. لوگ اتنے یادگار پاکستان ہے کیا ہے، اور اسی طرح قرارداد پاکستان ہے، دوسرے منصوبے، میثاق، وعدے، دن منائے جاتے ہیں، ایام منائے جاتے ہیں، جگہ کی اہمیت منائی جاتی ہے. وہ عرفہ ہی کا دن تھا، عرفات ہی کا میدان تھا، جب آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، حوا نے آمین کہی تھی. آج آدم و حوا کی اولاد جمع ہو کر اسی میدان پہ دعائیں مانگتی ہے، اسی دو میدان میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہے. اور جب تک اولاد آدم مغفرت طلب کرتی رہے گی، جب تک اولاد آدم اس مقام پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے گناہوں کی مفرت طلب کرتی رہے گی، دنیا آباد رہے گی. جب اولاد آدم نے عرفہ کے میدان کو چھوڑ دیا، زمین لپیٹ دی جائے گی، ستارے توڑ دیے جائیں گے، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، کائنات کا نظام درم برم کر کے قیامت قائم کر دی جائے گی. جب تک یہ نظام ہے، یہ انداز ہے، تب تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور آدم علیہ السلام اور حوا کے جمع ہونے کی وجہ سے، دعا قبول ہونے کی وجہ سے، پھر یہ دن جب سے انسانیت چلی ہے اس وقت سے ہی ہر سال کا یہ دن اپنی اہمیت اور فضیلت اور اپنی عظمت کا ایک نشان بن گیا. جس جس زمانے میں جو جو نبی آئے، ہر نبی نے اس مقام پہ آ کے حاضری دی، ہر نبی نے اس مقام پہ آ کے حاضری دی. تو اب جب آپ یہ سوچ کر، یہ تصور کر کے اس زمین میں داخل ہوں گے، تو پھر یہ تصور بھی کیجئے، یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ جو چٹانیں ہیں، یہ جو میدان ہے، یہ جو بیابان ہے، یہ وہ میدان ہے جنہیں کبھی آدم نے دیکھا ہوگا، یہ وہ میدان ہے جنہیں کبھی نوح نے دیکھا ہوگا، یہ وہ پتھر ہیں جن پہ کبھی موسیٰ کے قدم آئے ہوں گے، یہ وہ پہاڑ ہیں جن پہ کبھی عیسیٰ کے قدم آئے ہوں گے، اور یہ وہ پہاڑ ہیں جن پہ کبھی محمد الرسول اللہ کے قدم آئے ہوں گے. پیاروں کی سرزمین ہے، یہ ہمارے پیغمبروں کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو اللہ نے اپنی رحمت، اللہ نے اپنی عظمت، اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے. اور آج دیکھیے دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، شرق و غرب سے آ رہے ہیں. آدم کوئی مشرق سے چلے تھے، حوا مغرب سے چلی تھی، آج کوئی مغرب سے چل رہا ہے، کوئی مشرق سے چل رہا ہے، کوئی شمال سے چل رہا ہے. جب تک آدم کی اولاد زمین پہ زندہ ہے، شرق و غرب سے جمع ہوتی رہے گی، اس زمین پہ جمع ہوتی رہے گی، جمع ہو کر رب کے سامنے گر گراتی رہے گی. اور جب تک کائنات گر گراتی رہے گی، رب کی رحمت بارش کی طرح برستی رہے گی. اور میرے بھائیوں، انہی ایام کو ایک اور تعلق حاصل ہو گیا، انہی مقام کو تھوڑا سا اس مقام سے ہٹ کر ایک اور تعلق حاصل ہو گیا ایک دوسرے دن سے، وہ اس طرح ہوا کہ یہی سرزمین تھی، یہی وادیاں تھیں، یہی مقام تھے، لیکن عرصہ گزرتا رہا، وقت چلتا رہا، ایک وقت آیا دنیا پہ جہالت چھا چکی تھی، ایک وقت آیا ان مقامات کی اہمیت و فضیلت لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی تھی، ایک وقت آیا خالق کی گارگاہ پہ سر رکھنے والا کوئی کائنات میں موجود نہیں تھا، ایک وقت آیا بندوں نے خدائی کے دعوے کر کے مخلوق کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا، جب ہر طرف ظلم و جبر کی آندیاں تھی، ہر طرف شرک اور کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے، پروردگار عالم نے اس کفریہ نظام کو بالا پارا کرنے کے لیے، اللہ نے اس بھری کائنات میں کفر و شرک کے پخشے اڑانے کے لیے پوری کائنات میں ہدایت کی توحید کی شمع روشن کر کے اجالا پھیلانے کے لیے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں باضابطہ اللہ کے مقابلے میں معبود تیار کیے جاتے تھے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو کفر و شرک کی آماجگاہ تھا، جہاں سے معبودوں کی پرورش نہیں، معبودوں کی جہاں معبودوں کی عبادت نہیں بلکہ معبود سازی کا کام ہوتا تھا، وہاں سے ابراہیم کو پیدا کیا، اور ابراہیم نے جیسے ہی ہوش سنبھالی، ہوش سنبھالتے ہی اپنی کا مخلوق کو، اپنی امت کو، اپنے ہمسر لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا شروع کر دیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور چھوٹے سے ایک ہونہار بچے ہیں اور قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کبھی یہ انداز بھی روایتوں میں آتا ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، والد کہتا ہے بیٹے دیکھو میں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ یہ سنم تراشا ہے، یہ پتھر بنایا ہے، یہ بت بنایا ہے، یہ معبود بنایا ہے، آؤ میرے ساتھ اس کو اٹھا کر ہم بازار میں چلتے ہیں، یہ بڑی قیمت میں بکے گا، ایسا کرنا جب بازار میں رکھے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجاور بن کے بیٹھ جانا، جب بازار میں سجایا جائے تو اس کی عبادت بجا لانا، تو کبھی اس کے چہرے پہ کپڑا پھیرنا کہ دھول نہ پڑ جائے، کبھی اس کے رنگ و روپ کو نکھارنا کہ خراب نہ ہو جائے، میرے بیٹے ہمارا کاروبار یہ ہے، دنیا ہمیں عزت کی، احترام کی، وقار کی نظروں سے دیکھتی ہے، تو ابراہیم باپ سے کہتے ہیں ابا جان آپ یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خالق ہے، جس کو ہم نے پتھروں کی شکل میں پہاڑوں سے اٹھایا، پھر ہم نے گھر میں تراشا، ہم آنکھ نہ بناتے تو بن نہیں سکتی تھی، ہاتھ نہ بناتے تو بن نہیں سکتا تھا، پیر نہ بناتے تو بن نہیں سکتا تھا، شکل نہ بناتے تو بن نہیں سکتی تھی، ایک پتھر کو اٹھا کر ایک مجسمہ بنایا ہے، اب میں اسے کہوں یہ میرا مشکل کشا بن گئے، اب میں اسے کہوں یہ حاجت روا بن گئے، اب میں اسے کہوں یہ میرا غالب تو مالک ہے، مجھ سے تو یہ جھوٹ بولا نہیں جا سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، والد ڈانٹتا ہے پاگل کیا بات کرتے ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارا تو کاروبار ہی یہی ہے، دیکھو یہ باتیں باہر مت کہنا، اگر لوگوں نے سن لی تجھے ماریں گے، میری بےزتی ہو جائے گی، کہ آزر کے گھر میں کیسا نافرمان بچہ پیدا ہو گیا جو معبودوں کا احترام ہی نہیں کرتا، جس کے دل میں سنم کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کے دل میں معبود کا کوئی احترام نہیں ہے، فرمایا ابا جان یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، لیکن جس چیز کو میری عقل نہیں مانتی، جس کو میرا سہم و سیرت تسلیم نہیں کرتا، تمہیں ایک گھر والے نہیں ساری دنیا مخالف ہو جاؤ، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا، میں اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں اس کفر و شرک کو نہیں اپنا سکتا، چنانچہ ایسا بھی ہوا، باپ نے کہا اچھا یہ کرو اٹھاؤ بازار میں لے کر دکان پر آؤ، باپ دکان پہ انتظار کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے گھر سے باہر لا کر اس کے پاؤں میں رسی باندھ دیتے ہیں، پاؤں میں رسی باندھ کر پھر اس کو کھینچتے ہیں بازار میں، لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں بس دیکھ لو، ابا نے کہا ہے کہ لے کر آؤ، کہا گود میں اٹھا کر لے جاؤ، سر میں اٹھا کر لے جاؤ، میں صرف المخلوقات ہوں،
یہ پتھر ہے، میں انسان ہوں، یہ کوئی شے نہیں ہے، میں نے اس کو تراشا ہے، یہ تراشا گیا ہے، میں نے بنایا ہے، یہ بنا ہوا ہے، میرے ہاتھوں سے وجود میں آیا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، اعلیٰ کمتر تو سر پہ نہیں اٹھا سکتا، میری تو مرضی یہی ہے کہ اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے اسی طرح گھسیٹوں گا۔
لوگوں نے کہا آزر تیرا بیٹا، خدا ہی خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے چل کر۔ پھر جھگڑے چلا، ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کو قرآن اپنے لفظوں میں ذکر کرتا ہے، پوری قوم بتوں کے سامنے، اپنے بادشاہ نمرود کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہے، خالق و مالک مانی ہوئی ہے، لیکن ایک نو نہال ہے، ایک جوان ہے جسے قرآن نے بھی کہا سمینا فتن۔ سمینا فتن کا معنی ہوتا ہے نوجوان، شیخا نہیں، بوڑھا نہیں کہا، سبھی بچہ نہیں کہا، فتن نوجوان۔ سمینا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان بتوں کے بارے میں قوم کو سمجھاتا رہتا ہے، بتوں کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بڑی شاک کٹ کے ساتھ، آگے میں نے چلنا ہے، پوری قوم کے ساتھ۔ پھر ایک قرآن ذکر کرتا ہے چھٹے پارے میں، بحث ہوئی قوم کے ساتھ، فرمایا کہ یہ کیا ہے، میں انہیں رب نہیں مانتا۔ بھئی تو کس کو رب مانتا ہے، قوم کو سمجھانے کا انداز۔ فرمایا میرا رب یہ دیکھو آسمانوں پہ چمکتا ہوا ستارہ، آسمانوں پہ چمک رہا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ہم اس کے سامنے ہیں۔ ایسا رب ہونا چاہیے جو ہر وقت سامنے ہو، ہر ایک کو دیکھ رہا ہو، بلند و بالا ہو، چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، اپنے حسن و کمال میں اعلیٰ ہو، نرالا ہو۔ تو قوم نے کہا بالکل، ہم بھی تیری طرح اس کو رب مانتے ہیں، ہم بھی تیری طرح اس کو رب مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھا کہ قوم میری پہلی بات پہ چلی آئی کہ پتھروں کو چھوڑ رہی ہے، بے جانوں کو چھوڑ رہی ہے، جو مورتیوں کی صورت میں کمروں میں بند ہیں انہیں چھوڑ رہی ہے۔ اب یہاں سے ہٹ کر، زمین سے ہٹ کر، ان کا اخلاق اتنا بلند ہو گیا، ان کی سوچ اتنی بلند ہو گئی، یہ زمینی خداؤں کو چھوڑ کر آسمانوں تک آ پہنچے ہیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ اس کا نور غائب ہو گیا، وہ ستارہ غروب ہو گیا، ستارہ نظروں سے ہٹ گیا۔ تو قوم کو پکار کے کہا کہ جو نظروں سے غروب ہو جائے میں اسے رب نہیں مانتا، کیوں کہ اب وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اسے نہیں دیکھ رہا۔ اب اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا ٹوٹ جائے تو بتلاؤ میرا مشکل کشائی وہ کیسے کر سکتا ہے۔ قوم کی فکر کو جھنجھوڑا، چاند طلوع ہوا، کہا یہ ہے رب، اگر رب بننا چاہیے تو اسے بننا چاہیے، اس سے بڑا ہے، روشنی میں زیادہ ہے، چمکدار ہے۔ قوم بھی تھی کہنے لگی ٹھیک ہے، یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا رب ہے۔ چاند بھی غروب ہو گیا، فرمایا میں اسے رب نہیں مانتا۔ پھر سورج طلوع ہوا، پھر سورج جب طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ ہے رب، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اس لیے یہ رب ہونا چاہیے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہی رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بت بھی رب نہیں ہے، چاند بھی رب نہیں، ستارہ بھی رب نہیں، سورج بھی رب نہیں، تو پھر رب کون ہے، انہیں رب مانتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا دیکھو یہ سوچنے کی بات ہے، جو ایک وقت آئے اور ایک وقت چلا جائے، ہر روز اپنی ڈیوٹی دینے آئے، وقت پر ڈیوٹی دے کر وقت پر چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرضی سے نہیں آتا، مرضی سے نہیں جاتا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ستارہ کبھی اپنی مرضی سے 7 گھنٹے تک چمکتا رہا ہو، اپنی مرضی سے 10 گھنٹے تک چمکتا رہا ہو، رات کے آنے والی کو روک کر کہے میں رب ہوں، تو رک جا میں زیادہ دیر چمکنا چاہتا ہوں، وہ تو اپنے وقت پہ چلا گیا، چاند اپنے وقت پہ چلا گیا، سورج اپنے وقت پہ چلا گیا۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ جو وقت پہ آتا ہے، وقت پہ چلا جاتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، وہ رب نہیں، وہ کسی کا نوکر ہے، وہ رب نہیں، وہ کسی کا، جو اپنی مرضی پہ نہ چلے، کسی اور کے حکم پہ چلے وہ رب۔ تو فرمایا پھر تیرا رب کون ہے، پھر تیرا رب؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں اس رب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا یہ کیسے، یہ کوئی بات ہے؟ ہر چیز ہے، بنی ہوئی ہے، انسان پیدا ہوا ہوا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح ماں باپ سے کہ بیٹا تم نے خود پیدا کیا ہے، کوئی پوچھے صحیح مالک سے کہ جانور تو نے خود پیدا کیا ہے، کوئی پوچھے صحیح کسی انسان سے کہ درختوں کو تو نے پیدا کیا ہے، کوئی کسی سے معلوم تو کرے کہ ہوائیں تم نے چلائی ہیں، کوئی بتائے تو صحیح کہ ستارے اس نے بنائے ہیں، کوئی لائے تو صحیح کہ چاند اس نے چمکایا ہو، کوئی پیش تو کرے جو سورج کی چاند کو چلا رہا ہو، کوئی لے کر تو آئے جو کائنات کے نظام کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہو۔ جب کائنات کا نظام چل رہا ہے اور گھر کے اندر ایک مشین بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، گھر کے اندر ایک پنکھا بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، ایک بلب بغیر روشن کیے روشن نہیں ہوتا، ایک گھڑی جو ہے وہ بغیر حرکت دینے کی حرکت میں نہیں آتی، ایک اینٹ جب تک اٹھا کر دوسری جگہ پر نہ رکھی جائے وہ یہاں سے جل کر وہاں نہیں جاتی، کوئی چیز بھی حرکت کرتی ہے اس کو کوئی حرکت دینے والا ہے، کوئی چیز بھی گھوم رہی ہے اسے کوئی گھمانے والا ہے، کوئی چیز بھی سفر کر رہی ہے اسے کوئی سفر کرانے والا ہے، کوئی چیز بھی بن رہی ہے اسے کوئی بنانے والا ہے، کوئی بلڈنگ بھی تعمیر ہے اس کا کوئی معمار ہے، کوئی فصل بھی لہلاتی ہے اس کا کوئی بیج بونے والا ہے، کوئی زمین بھی تیار ہے اس میں کوئی ہل چلانے والا ہے۔ کائنات میں جو لگ رہتا ہے، اگر کوئی شے بنی ہوئی ہے تو بنانے والے کی وجہ سے ہے۔ چاند بنا ہوا ہے، سورج بڑا ہوا ہے، کیسٹرائن بنی ہوئی ہے، دریا بنے ہوئے ہیں، پہاڑ بنے ہوئے ہیں، روزے بنے ہوئے ہیں، نظام چل رہا ہے تو بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ بغیر چلانے والے کے چل مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آج لوگ جتنے جن پر ترقی کر رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ ترقی کا دور ہے، سائنس بتاتی ہے، ہم نے دوربینوں سے دیکھ لیا ہمیں رب نظر نہیں آیا۔ تم دوربینیں چھوڑو، تم کوئی اور چیز لے آؤ اور تمہیں رب نظر نہ آئے، رب کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب نہیں ہے، نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ رب نہیں۔ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہم اسے مانتے ہیں۔ یہی لیکچر ایک استاد کلاس میں دے رہا ہے، انداز یہ ہے، کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ شاگرد بولا پین ہے، پین کو جیب میں ڈالا، کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ مانو کہ پین ہے، اس نے کہا میں نہیں مان سکتا، جب مجھے نظر نہیں آتا میں مانوں کیسے؟ ہنس پڑا، نعرہ لگایا، کہنے لگے بس جب پین تھا تو آپ نے بھی کہا ہے، جب نہیں تو آپ نے بھی کہا نہیں، جو چیز نظر آئے مان لو، جو نظر نہ آئے اسے نہ مانو۔ تو جب نظر رب نظر نہیں آتا تو ہم کیسے مانیں؟ جب رب نظر نہیں آتا تو ہم کیسے مانیں؟ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی ماشاء اللہ آپ بہت بڑے پروفیسر ہیں، آپ بہت بڑے دانشور ہیں، آپ صاحب علم ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا مجھے اپنا علم تو دکھائیے، مجھے اپنا علم دکھائیے۔ اس نے کہا زبان سے بولوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا زبان پہ علم رکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے علم؟ کہتا ہے علم تو زبان پہ نہیں ہے لیکن زبان کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے، علم نشانیوں سے نظر آتا ہے، علم علامات سے نظر آتا ہے لیکن دیکھنے سے نظر نہیں آتا۔ کہا رب دیکھنے سے نظر نہیں آتا، علامتوں سے نظر آتا ہے۔ کہنے لگا تیری بات عقل کو نہیں لگتی، تیری بات عقل کو۔ اس نے کہا اچھا عقل کی بات آئی تو آپ اپنی عقل ہی دکھا دیجئے، آپ اپنی کوئی عقل دکھا سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ عقل مند ہے، یہ بے عقل ہے، یہ عقل مند ہے، یہ بے عقل کی بے عقلی علامتوں سے نظر آئی، عقل مند کی عقل مندی علامتوں سے نظر آئی۔ رب کی علامتیں دیکھنی ہو تو ساری کائنات بھری پڑی ہے۔ کوئی علم کی بات کرے تو علم والا، کوئی معلومات کی بات بتلائے تو علم والا، کوئی انوکھی خبر دے تو علم والا، کوئی اچھوتا انداز اپنائے تو علم والا، کوئی نقطہ بیان کرے تو علم والا، کوئی عجیب و غریب چیز پیش کرے تو علم والا۔ اور رب نے ساری کائنات میں عجیب و غریب چیزوں سے بھر دی ہے، وہ پھر بھی رب نہیں مانتے، کیسے نہیں ہے؟ مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، لیکن رب کی ربوبیت کو جھٹلائے کون؟ آج کائنات پھیل گئی، وسعتیں ہو گئیں، آج مطالعہ کرنے والے نہیں۔ میں نے چند روز پہلے ایک سائنسدان کی کتاب پڑھی، اس نے کہا یہ زمین اور آسمان کا نظام جسے ہم ان آنکھوں کی پتلیوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو بہت چھوٹا نظام ہے، اس کائنات میں تو اتنے بڑے نظام ہیں۔ ہماری ساری کائنات، زمین، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج اپنے جیسے کروڑوں سورجوں کو لے کر اپنے سے بڑی کائنات کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ جو بڑی کائنات ہے جس میں کہکشائیں ہیں، کروڑوں سورج ہیں، اربوں خربوں ستارے ہیں، وہ اربوں خربوں ستاروں کو لے کر اپنے سے بڑی کہکشاں کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ پھر ایک بہت بڑے کپڑے کا ایک تھان بچھاتا ہے، کپڑے کا ایک بہت بڑا سٹاف بچھانے کے بعد اس کے ایک کونے پہ ایک نقطہ لگاتا ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ سارا کپڑے کا دسترخوان، یہ سارا کپڑے کا تھان، یہ کائنات ہے، ہماری زمین ایک نقطہ ہے، اور اس زمین پہ رہنے والے انسان کی کیا ویلیو؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ساری کائنات، حضور کا فرمان ہے، اس ساری کائنات کی ویلیو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے اللہ کی کائنات جو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی، دوربینوں اور تجربوں سے دیکھ لی، وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ زمین تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ زمین تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک مشین لگاتے ہیں، سلائی مشین چلاتے ہیں، بلکہ یہی بات کسی آدمی نے چرخا کاٹنے والی ایک عورت سے پوچھ لی، اماں ساری عمر چرخا چلاتی رہی ہو، رب بھی پہچانا؟ اس نے کہا بیٹا میں نے رب کو تو میں نے شروع سے پہچانا ہے، کہاں ہے رب؟ فرمایا ساری کائنات میں، رب کے موجود ہونے کی کوئی دلیل؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ میرا چرخہ ہے جو پانچ لکڑیوں سے مل کے بنا ہے، پانچ لکڑیوں سے مل کے بنا ہے، جب میری مرضی آتی ہے اٹھا کر چلانا شروع کر دیتی ہوں، جب چھوڑ دیتی ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہے، جب چلانے لگتی ہوں تو چل پڑتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا نظام چل رہا ہے تو کوئی بھی چلانے والا نہیں ہے، چرخا بغیر چلانے والے کے نہ چلے، کائنات کا چرخا بغیر چلانے والے کے چل گیا۔ اس نے کہا پھر یہ بتلا کہ چلانے والا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ اس نے کہا یہاں اس کا جواب بھی یہی دیتی ہوں، اگر کوئی اور آ جائے وہ میرے ساتھ مل کر چلائے، ہم دونوں اتنی تیزی سے چلائیں گی کہ چرخا ٹوٹ جائے گا، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، دو کے مل کر چلانے سے یہ ثابت ہوا کہ ایک اس کو چلا تو ایک کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا حاجت مند، ایک دوسرے کا ضرورت مند، جو رب ہوتا ہے وہ حاجت مند، جو رب ہوتا ہے وہ ضرورت مند نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے، بیک وقت کبھی اختلاف، ایک چاہتا ہے کہ میں نے اس کو زندہ رکھنا ہے، دوسرا چاہتا ہے میں نے اس کو مارنا ہے، بیک وقت ایک آدمی مر بھی جائے اور زندہ بھی رہے، یہ ہو نہیں سکتا، تو پھر ایسا نظام کبھی ہوا بھی نہیں۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے اپنے جہان بانٹ لیے ہو کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہ تیرا علاقہ ہے، اس میں تیری مداخلت منع، اس میں میری مداخلت منع، جیسا کہ آگ پرست مجوسیوں نے دو رب مار رکھے ہیں، ایک کا نام برہمن رکھا ہوا ہے، ایک کا نام یزدا رکھا ہوا ہے، انہوں نے دو رب مانے ہیں، تو اسلام کہتا ہے دو بھی نہیں ہو سکتے، عقل کہتی ہے دو بھی نہیں ہو سکتے، اگر کوئی دن لے رہے دوسرا رات لے رہے، ایک آسمان لے رہے دوسرا زمین لے رہے، تو ایک کے لیے قید ہے کہ تو ادھر نہیں آ سکتا، دوسرے کے لیے رکاوٹ ہے تو ادھر نہیں جا سکتا، اور جس کے لیے رکاوٹ ہو، جس کے لیے پابندی ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، جو پابندیوں میں گر جائے، جو رکاوٹوں میں آ جائے، جو قانون کی جکڑ بندیوں میں آ جائے، وہ رب، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک ہی ہے، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہوتا تو کائنات کا نظام یہ درم برم ہو گیا ہوتا، کائنات کا نظام تو بات چلی حضرت ابراہیم سے، ابھی تو میں نے سیاسی تقریر بھی کرنی ہے، چلو اس واقعے کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر باقی میں عید کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، او لوگوں میں اس رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس خالق کو، اس ذات کو، اس کو اپنا رب مانتا ہوں، خلق السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان اور زمین کو صحیح صحیح بنایا، جس نے آسمان و زمین کو صحیح صحیح بنایا، اگر تو تمہارے باپ دادے نے بنایا ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور اگر اس ذات نے بنایا ہے تو ہم اسی کو مانیں گے، ہم اسی کو مانیں گے۔ حضرت ابراہیم، اپنے دور سے بغاوت کرنا، اپنے قوم کے مزاج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، کفر و شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو توحید کی طرف دعوت دینا، یہ باتیں کوئی معمولی نہیں ہوا کرتی، یہ باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ مومن کی ہر زندگی پریشانیوں سے عبارت ہے، مومن کا ہر آنے والا دن کسی نئے امتحان میں جاتا ہے، مومن کے درجے ہر گھڑی بڑھتے چلے جاتے ہیں، مومن ہر دن ایک نئی شان پاتا ہے، مومن ہر دن ایک نئی زندگی پاتا ہے، وہ آنے والے دن میں اپنی ایک سوچ کو، اپنے ایک دھارے کو منتخب کرتا ہے، وہ اپنے مقصد کی طرف چلنے کے لیے قدم بہ قدم تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا چلا جاتا ہے، حالات کی رکاوٹ راستہ روک کے پمار کر دیتا ہے، جابر کا جبر اس کا راستہ روک کے اڑاتا چلا جاتا ہے، فرعون کی نمرود کی آگ اس کے راستے میں حائل ہو چلانگیاں لگاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وطن کی زمین تنگ ہو جائے، وہ وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم، باپ دشمن، قوم دشمن، پھر قوم کو سمجھانے کے لیے آپ نے بتوں کا آپریشن بھی کیا، تو ابراہیم کی سنت ہے کہ بتوں کا آپریشن ہے، جہاں جہاں جو بت بنا بیٹھا ہے اس کو توڑنا سنت ابراہیمی ہے، جو خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے اسے للکارنا سنت ابراہیمی ہے۔ یہ مت سمجھ کے میں تنہا ہوں، یہ مت سوچ کے میں اکیلا ہوں، یہ مت سمجھ کہ میں کمزور ہوں، تو سنت ابراہیمی کو سامنے رکھ، وقت کا نمرود آئے ٹکرا جا، ظلم و جبر کا ضابطہ ہے ٹکراتا چلا جا، اور کوئی وقت کا فرعون ہو وقت بنا بیٹھا ہو توڑ کے پاش پاش کر۔ اشاروں میں بات آگے چلتا ہوں، بڑے فرعون تھے جو ٹوٹے، اور بڑے فرعون ہوئے جو ٹوٹ گئے، بڑے فرعون بنیں گے جو ٹوٹ جائیں گے۔ اس دور کو اپنے براہیم کی تلاش ہے، ہر دور کا براہیم اٹھتا ہے توڑتا ہے، کبھی اس علاقے میں بت تھے، کبھی اس علاقے میں بت تھے، ایک براہیم کی شکل میں حق نواز پیدا ہوا، توڑے یا نہیں توڑے، ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، کوئی علاقائی بت ہوتے ہیں، کوئی صوبائی بت ہوتے ہیں، کوئی ملکی سطح کے بت ہوتے ہیں، کوئی عالمی بت ہوتے ہیں، عالمی بت امریکہ کی شکل میں ہو، عالمی بت رشیا کی شکل میں ہو، اسے بھی توڑا جائے گا، اور کوئی صوبائیت کے نام پر، قومیت کے نام پر، نسل عزت کے نام پر، اور اسی طرح کوئی صنعت کے نام پر، کوئی اور کسی دوسرے انداز سے بت بن کے آئے، مشکل کشاہ بن کے آئے، حاجت روا بن کے آئے، توڑا جائے گا راستہ، روکا جائے گا، توڑا جائے گا راستہ۔ اور جب بت ٹوٹتے ہیں تو پھر باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جب بت ٹوٹتے ہیں ہدایت کے روش کرنیں پھیلتی ہیں، جب بت ٹوٹتے ہیں پھر عقل و بصیرت کے پردے اٹھتے ہیں، پھر دنیا کے فہم اور بصیرت رکھنے والے لوگ عقل و فہم اور بصیرت اور تدبر سے کام لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشکل کشا بنے پھر رہے تھے، حاجت روا بنے پھر رہے تھے، یہ اپنا دفاع نہ کر سکے ہمارا کیا کریں گے، یہ اپنا کچھ نہ کر سکے ہمارا کیا کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، آج آپ بہت بڑی تعداد میں موجودہ صورتحال پہ بات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلی بات، میں نے بہت مرتبہ ساتھیوں سے کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں، الحمدللہ ہم علی وجل بصیرت، اس بات پہ 100% یقین رکھتے ہیں کہ مولانا حق نواز شہید نے جس راہ پہ ہمیں چلایا ہے یہ حق اور صداقت کا راستہ ہے، یہ باطل اور مفادات کا راستہ
نہیں.
جب یہ بات صحیح ہے، اب ضرورت ایک بات کی ہے، راستہ صحیح ہے، چلنے والے کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، چلنے والے کی نظر بھی صحیح نظر منزل پہ ہونی چاہیے، گھاٹیوں پہ نظر مفادات پہ نہیں، منزل پہ ہونی چاہیے، مقصد پہ ہونی چاہیے. وہ چلتا چلا جائے، آہستہ چلے گا تب بھی منزل پہ پہنچے گا، تیزی سے چلے گا تب بھی منزل پہ پہنچے گا. ہم نے تجربے کے ساتھ سپاہ صحابہ کے بارے میں یہ بات دیکھی، بہت مرتبہ ہمارے قدم لڑکھڑائے، بہت مرتبہ ہمارے قدم الٹے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے قدم سیدھے کر دیے، الٹے اٹھتے ہوئے قدم سیدھے رکھوا دیے، عین ہوتے ہوتے فیصلے بدلوا دیے. اس وقت تو لوگوں کو تقریر کی طرف جو میں نے پہلے کی تھی کہ وزارت نہیں لینی چاہیے، کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور آپ سب نے کہا وزارت لے لینی چاہیے. آپ کے کہنے سے ان کی پیشکش پر ہم نے تھوڑی سی ہاں کی، لیکن اللہ نے پھر فوراً دل میں ڈالا. جماعت نے کہا، یہ پہلی جماعت ہے پاکستان میں جس جماعت کو پیشکش ہوئی اس نے وزارت لی، بعض کو پیشکش نہیں ہوئی، منت کر کے لی، سماجت کر کے لی، جو باہر رہ گئیں انہیں پیشکش ہی نہیں ہوئی. باس باس آپ ہے جسے کہا گیا حلف اٹھا لیجئے، وزارت لے لیجئے، مگر کہا نہیں لیتے ہم وزارت. الحمدللہ آج ہمیں پریشانی نموشی شرمندگی نہیں. اچھا، اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد یہاں بڑے بڑے طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی، بڑی بڑی باتیں کی گئیں. میرا مزاج نہیں تھا کہ میں اپنی صفائی دیتا، مزاج نہیں تھا، غیرت اس بات کے لیے رکاوٹ تھی کہ اب جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو میں اپنی صفائی پیش کروں، میں وقت کا جنید بن جاؤں، وقت کا اپنے آپ کو غوث قطب ابدال پیش کروں. اب میں کہتا ہوں اب میں ایم این اے ہوں، اب میں ایم این اے ہوں، اور اسمبلیاں ٹوٹنے کا قریب قریب اندیشہ بھی نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں آؤ آج کوئی آدمی میرے سب کا کردار میں ایک انگلی رکھ دے، میں آج استعفیٰ دے دیتا ہوں. کبھی کوئی مفادات کی بات کی؟ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، ہم نے کہا سن لو، وقت بتائے گا، وقت بتلائے گا. ہم نے کبھی بھی، اور جو کردار ادا کیے، کوئی کہے سوئی گیس کا مسئلہ ہے، ہم نے پچھلے بجٹ میں آواز اٹھائی آیا ہے، اور میں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں بجٹ آنے والا ہے، ہم اپنے باقی مسائل کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اسی سال میں ہمارے عام بنیادی مسائل بھی پورے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس اسمبلی ٹوٹنے نے کچھ سبق ہمیں بھی سکھائے، اور کچھ سبق حکمرانوں کو بھی سکھائے. کچھ سبق اسمبلی ٹوٹنے کے بعد یہ آواز لاہور کے ان اونچے گھروں میں گردش کرنے لگی کہ نواز شریف نو شیعہ مروا دیتا ہے. اس کے گھروں میں عورتوں تک نے کہا، اور ایک بہت بڑے ذمہ دار سینیٹر نے نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا، کیوں میاں صاحب، کچھ نخرا کم ہوا، کچھ تکبر ٹوٹا؟ آج تیری پشت پر علماء دین ہوتے تو بتلا وہ مسجدوں سے نکل کر تیرے لیے باہر گلیوں میں آتے، لیکن تو تنے تنہا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس نے کہا ہاں، کچھ لوگوں نے مجھے برگلا دیا، کچھ لوگوں نے مجھے غلط فہمی کا شکار کیا. چنانچہ یہ سلسلہ چلا، اسمبلی بحال ہوئی، تیزی سے رابطے ہوئے. ہمارے پاس بھی اسلام آباد میں کل اس وقت وزیر آئے، ذمہ دار بزرگ آئے مذاکرات کے سلسلے میں. ہم نے وہاں بھی کہا ہماری کوئی ذاتی جنگ
نہیں ہے،
کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، یہ آپ سے زیادتیاں ہوں. آپ کو حکومت میں لانے والے ہم تھے، جھنڈے لہرانے والے ہم تھے، اسٹیج بنانے والے ہم تھے. بے نظیر کی شیعہ ہونے کی وجہ سے، شیعہ دشمنی میں آگے بڑھنے والے ہم تھے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجبوریاں تھیں. میں نے کہا چلو آج جاؤ، جا کر نواز شریف کو آفر کر دو، اگر 100% اسلام نافذ کرنا آپ کی مجبوری ہے، 50% کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 50% کر دیجئے، سود میں پابندی لگا دو یا شریعت میں نافذ کر دو، بس نہیں ناموس صحابہ بل منظور کر لو، کم از کم خلفائے راشدین کے ایام پہ سرکاری تعطیل کر دو، اور کچھ نہیں یہ وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد اسمبلی میں خلاف شریعت کوئی کام، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ بات، وہ سلسلہ چل رہا ہے اور وہ پیغام کا سلسلہ آگے آ رہا ہے. میں یس کرتا ہوں، یہ نہیں خدا نخواستہ ہم نے کوئی حوصلہ ہارا ہو، اور الحمدللہ اس موقع پر بھی ہم نے وہ ایک انوکھی مثال پیش کی ہے. کوئی آدمی ہم کے عوام کی طرف انگلی کر کے نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا ایم این اے راتوں رات پھر گیا.
نعرے تکبیر، نہ بکنے والا.
آپ نے دیکھا کچھ لوگ، کچھ لوگ ضلع جھنگ کے جب حکومت ٹوٹی دوسرے دن نگران وزیر اعظم کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے، مشیر بن گئے. آپ کے جھنگ کے تو مشیر نہیں بنے، ویسے وہاں گھومتے ہوئے اکثر ہمیں نظر آتے تھے سیکٹریٹ میں، وزیر بن گئے. اسمبلی بحال ہوئی، راتوں رات معافی، راتوں رات معافی. اپوزیشن نے ہمیں بلایا 4 بجے، کل حمنا سٹھا نے، وان مزاری بھی تھا، حمنا سٹھا تھا، یہ 20-25 تھے، ادھر دوسری طرف پی پی والے تھے، تو کہنے لگے ہمیں بائیک آٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے. میں نے کہا آج تو یکتائی نظر آتی ہے، کل جب 15 دن کی حکومت تھی تو اس وقت ہم نظر نہیں آتے تھے، لیکن سنو تم سب پھسل جاؤ گے، ہم جہاں تھے وہی ہیں، ہم جہاں تھے وہی ہیں. تم کہتے ہو اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اگر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے چلے گئے تو شرما شرمی کھڑا ہونا پڑ جائے گا. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہیں جا کر دکھاتے ہیں. چنانچہ بائیکاٹ کیا پی پی نے، بائیکاٹ کیا ان 20-25 نے. ہمیں پتا چلا کہ اعتماد کا ووٹ ہو چکا ہے. میں نے ایسے 3-4 ایم ایل اے دیکھے جو مخالف تھے، اپوزیشن میں تھے، بائیکاٹ میں شامل تھے. جب انہوں نے کہا وہ اعتماد ہو گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا، فوراً گاڑیوں پہ سوار ہوئے، وہ بھی اسمبلی میں گئے، ہم بھی گئے، ہم جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئے، وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے. ہمارا بھی ووٹ گن لیجئے، نواز شریف کے حق میں ہمارا بھی ووٹ کاؤنٹ. میں نے کہا ابھی تو مخالف تھے، یہ کیا کہتے جی منہ رکھنے پہن دینا، منہ رکھنے، راتوں رات بدلنا، منٹوں سیکنٹوں میں بدلنا. ہم نے اپنی پالیسی، چونکہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ہم نے نہ ووٹ دیا نہ مخالفت کی، نہ موافقت کی نہ مخالفت کی. ہم نے یہ شرط لگائی اچھا کام کریں گے، وعدے پورے کریں گے، ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہم تمہارے آگے آگے چلیں گے، ہم تمہارے بقا کی دعا مانگیں گے. اسی ڈگر پہ چلو گے، وہی میدان وہی گھوڑا، وہی انداز اپناؤ گے، وہی تم وہی ہم. لیکن مجھے احساس ہے کہ حکمرانوں کو اسمبلی کے ٹوٹنے نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، اور اس علاقائی مسائل کے حوالے سے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے اسمبلی ٹوٹنے نے مجھے بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے، مجھے بھی. اس سلسلے میں میں اعلان کرتا ہوں، پچھلے جمعے حضرت مولانا فاروقی صاحب تشریف لائے، باضابطہ ہمارے 68 کا افتتاح ہو چکا ہے. میں مستقل طور پر جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جب نہیں ہوگا پھر تو ہوتا ہوں، جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تب بھی جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن پورے 68 میں انشاءاللہ ہوا کروں گا، جب نہیں ہوگا پھر تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اور میری عدم موجودگی میں شیخ حاکم علی صاحب، مولانا عبد الغفور صاحب آپ کو یہاں ہر وقت موجود ملیں گے. اور اسی طرح بقرہ عید کا موقع ہے، بقرہ عید کے انشاءاللہ بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے باسی عید کے دنوں میں پورے علاقے میں خود تشریف حاضر ہوں گا، اور آپ کے جو مسائل ہوں گے ان کے معلومات کر کے اسے حل کرانے کی کوشش کی جائے گی. باقی جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے، آپ حضرات سے پرزور اپیل ہے، چرمے قربانی کے مسئلے پر جامعہ محمودیہ کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں، اور اس دینی ادارے کو ہر طرح سے اپنے تعاون سے نوازیں. واخر دعوانا الحمدللہ.